الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وآصحابہ وبارک وسلم فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مدنی چینل کا بہت ایمان افروز الحمدللہ سلسلہ ہے اس کا اگلا ایپیسوڈ لیے ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں الحمدللہ دار الافتاء اہل سنت کی مفتی صاحب مفتی فضائل دامت برکاتہم العالیہ بھی الحمدللہ جلوہ فرما ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عنوانات سے متعلق کوشچنز ان کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی علمی اور حکمت بھرے علم دین اور عشق رسول سے مالا مال جوابات ہمیں سننے کو ملتے ہیں لرننگ کا اور دل کی کیفیت کو تبدیل کرنے کا بہت بہترین سنہری موقع ملنا کرتا ہے آپ بھی کوششیں کیجئے اور اس نادر موقع سے اپنے محبین جو ہیں انہیں بھی محروم نہ رکھیے گا جمع کر لیجئے بلا لیجئے بہت پیاری پیاری ڈسکشن انشاءاللہ ہونے کو ہے اور الحمدللہ علماء حکیم کی کیا بات ہے کہ ایک ان کا حکیمانہ انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ تاریخ اسلام میں جو مختلف ذی وقار شخصیات گزری ہیں ان شخصیات کے نظریات و افکار کو یہ علماء اہل سنت الحمدللہ عوام اہل سنت تک پہنچاتے رہتے ہیں تواتر کے ساتھ اور یہ ذہن بھی بناتے رہتے ہیں کہ الحمدللہ جن نکھرے ستھرے نظریات اور عقائد پر ہم کاربن ہیں یہ الحمدللہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتے ہوئے اصلاف کرام بزرگان دین ان کی تعلیمات کا حصہ رہے وہ اپنے ملفوظات میں بیان کرتے رہے اپنے کلاموں میں تحریریں کرتے رہے اور الحمدللہ آج ہم اسی کے امین ہیں اسی کے وراثت وہی ہماری وراثت میں الحمدللہ ہمیں ملے ہیں تو اس سے جو الحمدللہ ایمان اور عقائد کی مضبوطی اور پختگی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے ظاہر ہے کہ جب آپ سنتے ہوں گے تو جو یہ محسوس کرتے ہوں گے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے تو آج یہ تمہیدی گفتگو کرنے کا مدعا بھی یہی ہے کہ آج کے موضوع کا تعلق بھی الحمدللہ اسی عنوان سے ہے تو چلیے مفتی صاحب کی بارگاہ میں لے کر چلتے ہیں آپ کو اہلن و مرحمن و سہلن امام بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہم نے جو ہے وہ فوکس کیا ہوا ہے ایک دو سلسلوں سے اور ان کا قصیدہ بردہ شریف ہے اور آپ کا انتخاب ہے منتخب اشعار آپ لے رہے ہیں اور اس میں سے ہمیں درس دے رہے ہیں الحمدللہ تو اب میں اور آپ ناظرین کے درمیان دیوار نہیں بنتا ہوں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور آج کیا درس دینا چاہتے ہیں ارشاد فرمائیے میں بھی انشاءاللہ متن گوش ہوں
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین پیارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر فضائل پر اتنا کچھ لکھا گیا ہے کہ جو دینی مطالعہ کرنے والے اور ذوق رکھنے والے مسلمان ہیں جب وہ کتابیں دیکھتے ہیں تو علماء کرام نے جو سچے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھنے والے علماء حق ہیں انہوں نے کتابوں کے انبار لگا دی
مرحبا
جلدوں پر جلدیں بنا دی
اور
اس کو دین کا بہت بنیادی مقصد سمجھا ہے اور یہ ہے بھی جس کا ہم پہلے پچھلے سلسلوں کے اندر اس کو ذکر بھی کر چکے ہیں
جی جی
کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ذات آپ پر ایمان آپ کی محبت کا ایمان کے لیے کیسا یا یعنی وہ کتنی ضروری چیز ہے. تو اسی اعتبار سے ہم نے امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی کا چونکہ ایک بلند جو ہے مقام ہے اس حوالے سے
جی
اور قصیدہ بردہ شریف کے اندر عشق و محبت کی اور اچھے نظریات کی اور فضائل کی اور معجزات کی اور آپ کے کمالات کی وہ بہت پیارے پیارے انداز میں آپ نے کچھ اشعار کے اندر ان چیزوں کو بیان کیا ہے. تو ہم نے اسے یوں بنیاد بنا لیا ہے کہ باتیں وہی کرنی ہیں
جی
جو امام بصیری نے بھی کی ہیں اور ان سے پہلے والوں نے بھی کی ہیں
الحمدللہ
بزرگوں نے, اور وہ صحابہ سے سلسلہ اس کا چلا آ رہا ہے اور اس کے بعد بھی علماء کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے, جس میں ہم امام اہل سنت کا بار بار بالخصوص ذکر کرتے ہیں ہدایت کی بخشش کے حوالے سے یا فتاوی رضویہ کے حوالے سے. تو اب آج کا عنوان بھی اسی مناسبت سے بنایا گیا ہے کہ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نظریات
ماشاءاللہ
قصیدہ بردہ شریف کی روشنی میں, جیسا کہ عنوان ہمارا یہی ہے.
جی جی.
اب پچھلا سلسلہ جو ہمارا ہوا تھا اس میں جو ہے وہ یہ تھا کہ امام بصیری کی نگاہ میں رسول اللہ کا مرتبہ اور مقام, اس میں بھی اسی طرح کے اشعار تھے, اس لیے کہ آپس میں باتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں.
ٹھیک ہے,
ہر ایک بات میں جو ہے وہ دو دو تین تین پہلو ہیں, کسی بھی عنوان کے تحت آپ اسے بیان کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے,
اسی ہمارے سلسلے میں اگر ناظرین کو یاد بھی ہو تو آخری جو ایک شعر امام بصیری کا ہم نے پڑھا تھا وہاں سے گویا کہ امام بصیری کے نظریات کی ابتدا پچھلے سلسلے سے شروع ہو چکی تھی.
ٹھیک ہے,
تو یہ ہمارا سلسلہ گویا اس سے
کنیکٹ
ہو جائے گا, جڑ جائے گا. مزید چار پانچ اشعار کے اندر ہم وہ نظریات جو علماء حق کے ہیں اور اس پر بڑے زور و شور سے تقریریں ہوتی ہیں, کتابوں میں مدلل طور پر بیان کیا جاتا ہے اور اس سے دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے اور بھرپور طریقے سے ان کی نشر و اشاعت کی جاتی ہے اور مسلمانوں کے لیے گویا سرمایہ ہے, ان کے ایمان کے لیے ایک زینت والی بات ہے. تو وہ اس قصیدہ بردہ کے آج جو ہم اشعار بیان کریں گے اس میں بھی وہ باتیں زیر بحث آئیں گی.
جی.
تو پچھلے سلسلے میں جو آخری مسئلہ تھا میں مختصر اس کو ذکر کر دیتا ہوں, وہ یہ تھا کہ اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی. ایک مسئلہ یہ چلتا رہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بعض ایسے بھی ہیں نا عاقبت اندیش کہ وہ صحیح معنوں میں آپ کے فضائل اور کمالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی شخصیت کو نہیں دیکھتے, بلکہ فضائل اور کمالات سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور اس طرح آپ کی اہمیت کو اور آپ کے مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح آپ کی بشریت کا ذکر کرتے ہیں کہ جس سے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا, ایمان کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. اور بعض اوقات تو ایمان سے لوگ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور اس طرح کے بھی لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو انہیں نعوذ باللہ یوں کہتے ہیں کہ بس جس طرح بڑے بھائی کا ذکر کرنا چاہیے یا گاؤں کے چودھری کا ذکر کرنا چاہیے اس طرح کریں, نعوذ باللہ من ذالک. تو کہاں امام بصیری کی یہ پاک اشعار اور اس کے اندر ستھرے نظریات, اور جس طرح ہم سلسلوں میں لے کے چل رہے ہیں علماء کرام کی وہ پیاری پیاری باتیں جو انہوں نے قرآن دانی سے سیکھی ہیں نا
الحمدللہ,
یعنی قرآن سے انہیں فہم حاصل ہوا, قرآن سے انہوں نے نعت گوئی سیکھی اور احادیث مبارکہ پر گہری نظر رکھ کر جب دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کتنی عرفہ والا ہے, تو وہ ہم نے آخری شعر جو امام بصیری کا پچھلے سلسلے میں بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ. اتنا تو کہا تھا جو بعض ابھی بھی کہتے ہیں
جی جی
کہ مبلغ علم مخلوق کا جو ہو سکتا ہے کہ وہ حقیقت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی حقیقت کو تو سمجھ نہیں سکتی مخلوق.
جی جی,
اس کے حوالے سے بھی پیچھے بیان ہو چکا, لیکن فضائل و کمالات اپنی جگہ پر, اس کے باوجود کیا کہا جائے گا؟ فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ, کہ آپ بشر تو ہیں, وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ. اس پر ہم نے پچھلے سلسلے میں تفصیلی کلام کیا تھا کہ یہ عقیدہ بھی ساتھ رکھنا ضروری ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے افضل اور سب سے بہتر ہیں, بے مثل بشر ہیں. اور اس کے واقعات ہم نے بیان کیے تھے کہ علماء نے جو اس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کا صحیح تصور لوگوں کے ذہن میں بٹھایا اور یوں کہا کہ محمد ان بشر ان لا کل بشر بل یاقوت ان بین الحجر, ان بزرگ کا واقعہ تھا. تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں تشریف لا کر یہ ارشاد فرمایا کہ اس جملے کی برکت سے کہ تم نے یہ کہا ہے کہ محمد بشر تو ہیں لیکن بے مثل بشر ہیں, عام بشر کی طرح نہیں ہے بلکہ ایسے ہیں جیسا کہ پتھروں میں یاقوت ہوتا ہے. اس کہنے کی بنا پر اللہ تعالی نے تمہیں بھی بخش دیا اور تمہاری مجلس میں جس نے یہ گاؤں سے بھی بخش دیا. تو یہ ایک نظریہ تھا جو پچھلی بار بیان ہو گیا, آج تھوڑا سا ہم نے اس کی تکرار کر دی. انشاءاللہ اس سے بھی ناظرین کو فائدہ ہوگا. امام بصیری کا نقطہ نظر کیا ہے اس شعر میں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت اپنی جگہ پر درست ہے, بجا ہے, حق ہے. ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر نبی انسان ہوتا ہے, بشر ہوتا ہے. نبی جتنے بھی آئے سب انسانوں میں آئے, لیکن وہ سب بے مثل بشر ہوتے ہیں, ان جیسا کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اور ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ شان ہے کہ سارے انبیاء جو غیر انبیاء انسانوں سے یقیناً افضل ہیں، فرشتوں سے بھی افضل ہیں، ان نبیوں میں بھی سب سے افضل و اعلیٰ مقام نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے. تو یہ ایک عقیدہ بشریت کے حوالے سے ان کا آیا.
ٹھیک ہے.
دوسرا جو آج ایک اور شعر ہے،
جی جی،
اس میں امام بوسیری یہ کہتے ہیں، اس سے ایک نظریہ واضح ہوگا اور پھر میں اس پہ کچھ گفتگو کروں گا. امام بوسیری کا مشہور و معروف شعر ہے قصیدہ بردہ، پڑھنے والے عام طور پر یہ شعر ضرور اس کے چند منتخب اشعار کے اندر اس کو پڑھتے ہیں.
سبحان اللہ.
یا اکرم الخلقی مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمد.
اللہ.
دو سلسلوں سے ہم نے امام بوسیری علیہ رحمہ کے اشعار بیان کیے تھے کہ کس طرح آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا، عشق میں آنسو بہائے، اور پھر اپنے قصور گنوائے، اور اب بڑھتے بڑھتے آ گئے ہیں کس پر، دہائی دے رہے ہیں، پکار جو ہے وہ کس کو دے رہے ہیں اور ندا کس کو کر رہے ہیں، وسیلہ جلیلہ کو، اپنا وسیلہ سمجھ کر پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا اکرم الخلق، اے ساری مخلوق میں سب سے بڑھ کر لطف و کرم فرمانے والے.
سبحان اللہ.
سبحان اللہ. مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمد، آپ کے سوا میری کوئی جائے پناہ نہیں ہے.
نہیں ہے.
کون ہے کہ میں جس کی پناہ لوں آپ کے سوا، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. کب؟ جب مسلسل مصائب اور تکلیفیں پے در پہ جب آ رہی ہوں، ان کا نزول ہو رہا ہو، اس وقت آپ کے سوا میرا کوئی ٹھکانا نہیں ہے، آپ کے سوا میری کوئی پناہ نہیں ہے، آپ ہی میری جائے پناہ.
اللہ.
تو اب دیکھیں یہ ایک شعر امام بوسیری نے جو ہے وہ اپنے قصیدہ بردہ شریف کے اندر یہ اس کو موضوع کیا.
جی جی.
اب اس میں دیکھیں پہلی چیز تو کیا سامنے آ رہی ہے، یا اکرم الخلق. کیا کہا؟
یا اکرم الخلق،
اے ساری مخلوق میں سب سے بڑھ کر لطف و کرم فرمانے والے. تو یہ ندا دی ہے. کیا دی ہے؟ ندا دی ہے، پکارا ہے.
پکارا ہے.
اور کسے پکارا ہے؟
پیارے آقا
و مولا علیہ الصلوۃ والسلام. اور کتنے پیارے انداز میں پکارا ہے، اور کیا کہہ کر پکارا ہے؟ یا اکرم الخلق، کہ ساری مخلوق میں سب سے زیادہ لطف و کرم فرمانے والے. اس کا مطلب ہے لطف و کرم فرمانے کی جو صلاحیت اور اہلیت اور استعداد اور اختیار دیا ہے وہ کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے. اور ساری مخلوق میں سب سے بڑھ کر آپ کو یہ نعمت سے نوازا ہے کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ندا ہے، اور اسی کو اگر دوسرے الفاظ میں کہیں تو گویا یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ،
اللہ
یا نبی اللہ. تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، سوالات بھی پوچھتے رہتے ہیں. پھر بعض لوگ ہیں جو ذہنوں میں اس طرح کی باتیں ڈال بھی دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں، ٹھیک نہیں ہے، بہت زیادہ بڑھا دینا ہے، یوں کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے. تو ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ امام بوسیری کوئی موجودہ زمانے کی اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگوں کے معاصر نہیں ہیں، یہ صدیوں پرانے بزرگ ہیں. اور یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بھی اس وقت سے نہیں کہہ رہے، ان سے پہلے بھی یہ کہا جاتا رہا ہے.
مرحبا.
صحابہ کرام ایسی دعائیاں دیتے رہے، تابعین سے اس طرح کے ثبوت ملتے ہیں.
اللہ اللہ.
اور پھر دیکھیں اتنا پیارا یہ نظریہ جو ہے، یہ اپنے قصیدے کے اندر جو ہے وہ بیان بھی کر رہے ہیں. تو یا رسول اللہ کہنے میں کوئی کبات نہیں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ندا کر کے پکارنے میں کوئی کبات نہیں ہے. پکارا کس لیے جا رہا ہے؟ آپ کو وسیلہ جلیلہ سمجھتے ہوئے پکارا جا رہا ہے.
مرحبا مرحبا.
باری تعالیٰ کی بارگاہ سے جو انواع اقسام کی نعمتیں چاہتے ہیں کہ ہماری جو ہے داد رسی ہو، ہماری مصیبتیں دور ہو جائیں. مصیبتیں دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ.
بے شک بے شک.
فریاد رس کون ہے؟ اللہ تعالیٰ.
بے شک.
وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ہمارے مسلمانوں کے عقیدے بالکل واضح، اللہ وحدہ لا شریک، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ بے عیب ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے.
ٹھیک.
لیکن باری تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی ہے نا، اس کو بھی دو طرح کا رکھا ہے.
اللہ اللہ.
یعنی ایک تو ہے مثال کے طور پہ انسانوں کے اعتبار سے اگر بات کریں، ایک گروہ وہ ہے کہ جن کو ابرار کہتے ہیں قرآن کریم کے اندر، ان الابرار لفی نعیم. اور ایک گروہ وہ ہے جن کو فجار کہتے ہیں، وہ بھی قرآن کریم کے اندر، ان الفجار لفی جہیم. تو فجار میں کون آتے ہیں؟ کفار آتے ہیں، مشرکین آتے ہیں، فاسقین آتے ہیں، منافقین آتے ہیں، یہ سب آتے ہیں. کفار اور مشرکین تو اصل فجار میں سے ہیں.
ٹھیک ہے.
اور مسلمانوں میں اگر کوئی فسق اور فجور اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر انہی کی طرح چلنے والا ہے تو وہ ان کا گویا دم چھلا بن گیا، اس لیے فاسق کو فاجر قرار پاتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو مسلمانوں کو ان کی پیروی سے بچنا چاہیے.
ٹھیک ہے.
شریعت کے دائرے میں رہنا چاہیے. بہرحال لوگوں میں سے ایک قسم کیا ہے؟ فجار.
فجار کی.
اور دوسری قسم کیا ہے؟
ابرار.
ابرار کی. تو ابراروں میں بھی تو درجے ہیں. ابراروں میں سب سے بلند درجہ کس کا ہے؟ نبیوں کا درجہ.
اللہ.
پھر جناب ولیوں کا درجہ ہے. پھر ولیوں کے بعد صالحین کا درجہ ہے. تو بعمل مسلمان کون ہوتے ہیں؟ صالحین ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں.
مرحبا.
ان سے اوپر درجے والے جنہیں خوب نیکیوں پہ استقامت مل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ولایت، خاص ولایت سے سرفراز فرماتا ہے، وہ اللہ کے ولی کہلاتے ہیں. اور نبوت جیسا منصب تو بہت ارفع و اعلیٰ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے اس کا گویا آغاز ہو رہا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کا اختتام ہو چکا. آپ آخری نبی ہیں اور آپ ہی کا کلمہ پڑھا جاتا رہے گا. تو یہ تینوں کیٹیگری کو لے لیجیے آپ, انبیاء کرام, پھر اس کے بعد جناب اولیاء کرام, اس کے بعد صالحین. تو یہ سب کس میں آتے ہیں؟ ابراروں میں آتے ہیں.
ٹھیک ہے,
تو یہ ہو گیا معاملہ. تو اب یہ کہ جن لوگوں کے ذہن میں خالی یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جو محتاج نہیں ہے, قادر مطلق ہے, ہر چیز اس کے کرنے سے ہوتی ہے, اس نے ابراروں کو فجاروں سے جدا کیا ہے, اسی نے ان پر انواع و اقسام کی نعمتوں سے انہیں نوازا ہے, ہر ایک کو درجہ بدرجہ قدرت اختیار اپنا قرب نصیب کیا ہے. تو سب سے زیادہ قرب کسے ملا ہے؟ نبیوں کو ملا ہے. اور اس سے نبیوں کے اندر سب سے زیادہ قرب کس نے پایا ہے؟
پیارے آقا
و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے پایا ہے, کہ آپ کو تو مرتبہ محبوبیت مل گیا ہے, اس پر پچھلے سلسلے میں ہم نے کلام بھی کیا ہے. تو یوں اگر دیکھیں گے نا, اس تصویر کی اس رخ سے دیکھیں گے, تو غلط فہمیاں ذہن میں جنم نہیں لیں گی. پکارنے میں مقصود یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو, دیگر انبیاء کرام کو, اولیاء کرام کو پکارا جاتا ہے, وہ محض اس نظریے کی بنا پر پکارا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور یہ تقسیم کرنے والے. ان کے در کا راستہ دکھایا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. ان کے وسیلے سے دعا مانگنا, ان کی طرف جانا, اس کا درس کس نے دیا؟ قرآن کریم نے. اب یہ تو ایک شعر ہے امام بوسیری کا, ممکن ہے کوئی یہ کہہ دے کہ جناب یہ تو امام بوسیری کا شعر ہے, قرآن کریم کی آیت بتائیں. اب سنیں قرآن کریم کی آیت, اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا.
مرحبا.
کہ جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے محبوب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو کہاں حاضر ہو جائیں؟ آپ کی بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ کہاں بھیج رہا ہے؟ حضور کی بارگاہ. تو اب امام بوسیری پکار رہے ہیں تو گویا کہ اس قرآنی نظریے کے مطابق صحیح پکار رہے ہیں, اور حضور کو وسیلہ سمجھ کر پکار رہے ہیں.
مرحبا.
اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, جاؤ کا فاستغفر اللہ, اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے یعنی گناہوں سے اپنے نام اعمال کو سیاہ کر کے اپنے آپ کو گناہگار بنانے والے, جب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کریں گے. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, اور رسول ان کے لیے مغفرت چاہیں گے.
اللہ
بھیجا بھی اور پھر یہ شرط بنا دی کہ جب رسول ان کے لیے مغفرت چاہیں گے, لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا, تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. تو اب دیکھیں بھیج بھی رہا ہے, ان کی سفارش ہے, اس کی بھی اہمیت اس آیت مبارکہ میں واضح کر کے بتا دی, اور پھر یہ اعلان کر دیا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے, یعنی اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے گا. تو اس میں کوئی الجھن نہیں ہے. اب یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جھکانا ایک اعتبار سے, ان کی طرف جانا, ان کو وسیلہ بنانا, اس کا درس تو قرآن کریم سے مل رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, یہ آیت مبارکہ مشہور ہے کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. تو ایک تو یہ آیات مبارکہ ہیں, قرآنی ارشادات ہیں, اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو منصب ہے وہ نبوت اور رسالت اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جو وہ ہیں عطائیں ہیں اس کے دائرے کے اندر ہے. اور کرنے والی ذات کس کی ہے؟ عطا فرمانے والی ذات کس کی ہے؟ باری تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کو جب سچے اور صحیح العقیدہ مسلمان پکارتے ہیں تو ان کا بال یقین بال ضرور لازمی طور پر یہی عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ کو پکارنے سے مقصود کیا ہے, کہ حضور ہمارا وسیلہ بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی, برکتوں کی, لطف و کرم کی بارش ہو جائے.
الحمدللہ.
تو اب اس قرآن کریم کی آیت جو میں نے پڑھی اس کے اندر دیکھیں مغفرت کا سوال کیا جا رہا ہے.
جی جی.
مسلمان اپنی مغفرت سے بڑھ کر اور کیا چاہے گا کہ میں بخشا جاؤں. اس بخشش کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رسول کو وسیلہ بنانے کا جو ہے وہ اعلان فرما دیا آیت مبارکہ. تو اس کا مطلب ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے کسی بھی چیز کے اندر, اگر رسول کریم کو وسیلہ بنا لیا جائے گا تو اس میں کوئی کسی قسم کا مضائقہ اور حرج والی بات نہیں ہے. بخاری شریف کی ایک مشہور حدیث ہے جو بارہا ناظرین نے سنی ہوگی, اور یہ باتیں ہم کر بھی اسی لیے رہے کہ اپنے ایمان کو ایکان کو تازہ کریں, اور جو ناظرین ہیں جو اچھے ہیں ناظرین اور ان باتوں کو پہلے سے اپنے ذہن کے اندر وہ خوش اعتقادی کی صورت میں جو ہے وہ رکھتے ہیں اس مہینے کی نسبت کی وجہ سے, ان باتوں کو تازہ کریں اور ان کی روحیں سیراب ہو جائیں, ان کو سرور ملے. اب رہ گئے جو نہ ماننے والی صورت, تو نہ ماننے کا علاج تو کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا. بعض دلائل کے اتنے انبار بھی لگا دیں آپ, لیکن جس کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ میں نے نہیں ماننا, وہ پھر جو ہے وہ اس اپنی آگے بڑھتا نہیں ہے اور ماننے کی طرف آتا نہیں ہے. عقل کوئی نہ کوئی بہانہ اس کی تلاش کر لیتی ہے. اب حدیث شریف کیا ہے بخاری شریف کی, انما انا قاسم واللہ یوتی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک میں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اب اس میں کہیں قید نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ فلاں چیز عطا فرماتا ہے اور میں صرف فلاں چیز تقسیم کرتا ہوں.
اللہ اللہ
ہر چیز اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے ہر مسلمان. جو یہ عقیدہ نہیں رکھے گا وہ تو مسلمان نہیں.
ٹھیک ہے.
اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں چیز اللہ تعالیٰ نے نہیں دی نعوذ باللہ من ذلک تو یہ تو شرک ہو جائے گا.
ٹھیک ہے.
کفر ہو جائے گا. تو عقیدہ کیا ہے کہ جو دیتا ہے وہ کون دیتا ہے؟
رب تعالیٰ.
اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اور حدیث شریف کے الفاظ ہیں انما انا قاسم, میں کیا کرتا ہوں؟
تقسیم
کرتا ہوں. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان ہے. تو حضور کی بارگاہ در سے بہت کچھ ملتا ہے. مانگنے والے چاہیے حضور کو وسیلہ بنائیں. اور یہ جو غلط فہمی ہے حقیقت اور مجاز کا فرق نہ رکھنے سے, یہ بہت بنیادی بات ہے.
یہ کیا, یہ تھوڑا کانسیپٹ
مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. ہر مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. لیکن ہم بہت ساری دنیاوی مثالیں لے لیجیے.
جی,
بعض اوقات جو ہے مجازن نسبتیں کر دیتے ہیں. کسی بچے کو اگر باپ نے کچھ دیا تو وہ کیا کہے گا؟ میرے باپ نے دیا, میرے والد صاحب نے دیا, میرے ابو نے دیا, میرے بابا نے دیا.
جی جی.
اسی طرح اور بھی کچھ ہے مجازی نسبتوں کے اعتبار سے جو دینے والا ہوتا ہے آدمی عام طور پر اس کی طرف نسبت کر دیتا ہے کہ فلاں نے مجھے میری
ڈونیشن دے دیا,
فلاں نے مجھے گفٹ دیا, فلاں نے مجھے یہ دیا, فلاں نے مجھے یہ دیا.
جی جی.
تو جب مسلمان اس طرح کی نسبتیں کر رہا ہوتا ہے مجازن, تو کسی کے دل میں یہ خیال تک نہیں آتا کہ یہ شرک کر رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمان کے بارے میں پکا عقیدہ ہے کہ یہ جو نسبت کر رہا ہے یہ مجازی نسبتیں ہیں. اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اس در سے جو مجھے ملا ہے دینے والی ذات کس کی؟ اللہ تعالیٰ. اس کو سبب بنا دیا, ذریعہ بنا دیا.
صحیح.
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پکارا جاتا ہے, آپ کو وسیلہ بنایا جاتا ہے, آپ سے کوئی چیز طلب کی جاتی ہے دنیا کی بھی آخرت کی بھی کسی بھی اعتبار سے,
مرحبا.
اگر کوئی مسلمان رسول اللہ کو پکارے تو وہ اس کا پکارنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ بنانا ہے اور مجازن پکارنا ہے. اس کی اصل نیت اصل اعتقاد کیا ہے کہ اس پاک در سے دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ.
مرحبا.
اس نے دیا ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا ہے اور ان سے تقسیم کروایا, ان کے ہاتھوں سے مجھے دلوایا ہے اور یہ میرے وسیلہ جلیلہ ہیں اور ان کی برکتوں سے مجھے مل رہا ہے.
مرحبا.
دینے والی ذات کس کی ہے؟
اللہ تعالیٰ.
تو ہر مسلمان کے ستھرے نظریات ہیں, بلا وجہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. کسی کو بدعت کے یا شرک کے اس طرح کے غیر ضروری الزامات دے کر بلا وجہ لوگوں کے ذہن میں انتشار پھیلانا, انہیں ایک اچھائی سے روکنا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل سے آہستہ آہستہ روک کر ان کے دل کو ایمان کے نور سے خالی کر دینا, یہ کوئی تعمیری کام نہیں ہے. اس موجودہ زمانے میں, بے عملی کے زمانے میں, جتنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات سے جڑنے کی ضرورت ہے, آپ کی محبت کی ضرورت ہے, آپ کے فضائل اور کمالات نکھرے ستھرے جو علماء نے بیان کیے ہیں اور قرآن و حدیث کے اندر ان کے مضامین بیان کیے گئے ہیں مدلل, وہ اعتقادات اور نظریات جتنے ہمارے پختہ ہوں گے ایمان کبھی کامل ہوگا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع جس میں نجات ہے, اس طرف مسلمان بے عملی چھوڑ کر انشاءاللہ جو ہے وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے. لیکن طریقہ کار یہی اختیار کیا جائے, انہیں فضائل سے روکا نہ جائے ہیلے بہانوں سے کیلو کال کر کے, بلکہ خود بھی بد مذہبی سے بچ کر اور برے اعتقاد اور نظریات اور شیطان اور نفس کی شرارتوں سے محفوظ رہ کر ستھرے نظریات کی پابندی کی جائے اور لوگوں کے ذہنوں میں بھی انہی بزرگوں سے ملا ہوا جو ہمارا ورثہ ہے, بزرگوں کے عقیدے ہیں, انہی کے مطابق اپنے نظریات کو ستھرا کیا جائے.
ماشاءاللہ, یعنی بہت پیارا آپ نے مدنی پھول اور ایک روڈ میپ آپ نے عطا فرمایا. اچھا مصعب, یہاں ایک دو سوالات کے اگر آپ وہ بھی توجہ فرما کر جواب عطا فرما دیجیے. مثال کے طور پر بھائی, یہ دیکھیے جو یعنی دنیاوی اسباب والی چیزیں ہوتی ہیں نا, تو یہ تو چلیں مانگ لیں بندہ, اور یہ آپ نے بھی مثال دنیا کی دی باپ کی اور اس کی, تو ما فوق الاسباب چیزیں جو ہوتی ہیں, جو یعنی اسباب سے جو جن کا معاملہ بلند ہے, اس کے بارے میں تو جو ہے نا وہ نہیں سوال کرنا چاہیے. اور کیا پھر کیا آپ بزرگان دین کی بات کریں, تو کیا بزرگوں نے بھی کیا کوئی ایسی چیز مانگی ہے کہ جو یعنی جس کا عام دنیاوی اسباب سے تعلق نہ ہو؟
دیکھیں بھائی, دنیاوی اسباب میں تو ایک تو یہ ہوتا ہے نا, کھانا پینا ہو گیا, اور جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں عام سے, یعنی وہ اسباب والی دنیا تو ایک الگ ہوتی
ہے.
یعنی ایک حدیث شریف, ابھی وقت بھی چونکہ مختصر ہے اس موضوع کا ہمیں سمیٹنا بھی ہے, بہت مشہور و معروف حدیث. اب دیکھیں کہ جنت بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ.
اللہ تعالیٰ.
جنت میں بھیجنے والی کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ. جو جائے گا اللہ تعالیٰ کے بھیجنے سے جائے گا.
جی جی.
جنت اسی نے بنائی ہے, وہی جنت میں داخل فرمائے گا. ہر کام اس کے کرنے سے ہوتا ہے.
جی جی, بے شک.
دوسرے جس کی طرف بھی نسبت کریں گے وہ مجازن ہوگی. یہ پہلے بیان کیا جائے تو مضمون. اب دیکھیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا دیتے ہیں, یعنی کیا کچھ نہیں دیتے.
اللہ اللہ.
اگر یہ ثابت ہو جائے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنت دیتے ہیں, پھر کوئی چیز باقی رہ جائے؟
اللہ.
جب جنت وہ دے سکتے ہیں اور اس کا ثبوت مل جائے تو پھر تو بہت کچھ دے سکتے ہیں. بلکہ ایک مقام پر کسی جگہ پر امام غزالی نے لکھا بھی ہے کہ جب وہ جنت تقسیم کرتے ہیں تو کیا دنیا تقسیم نہیں کر سکتے. اس طرح کا مضمون مدارج النبوہ میں شیخ محقق نے بیان کیا امام غزالی کے حوالے سے. تو علماء تو یہ ہیں, علم کے پہاڑ ہیں, اور وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قدرت کو اور اختیار کو, اللہ تعالیٰ کی دیوی ہے اور منصب کو وہ اس نظر سے دیکھتے ہیں. مشہور حدیث مبارک ہے, ابو داؤد شریف کی, مسلم شریف کے اندر بھی ہے, مشکات میں بھی ہے,
اللہ اللہ,
حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث, صحابی رسول ہیں اور ہر صحابی تو خوش قسمت ہی ہوتا ہے, اور اس کے تو یعنی کیا ہی کہنے, ان کی قدموں کے کی دھول مل جائے, خاک مل جائے تو اپنے لیے جو ہے وہ راہ جنت آسان ہو جائے.
مرحبا.
تو وہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مشہور ہے, وہ راوی ہیں اور کہتے ہیں, اپنی حال بیان کرتے ہیں واقعہ, کہ ایک بار مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساتھ رات گزارنے کا موقع ملا. اب دیکھیں ان کی قسمت کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی رات کو جتنا آپ نے چاہا ہوگا آرام کیا ہوگا,
ٹھیک ہے,
اور جیسا اپنی شان کے مطابق آرام کیا ہوگا. یہ بھی ہمارا نظریہ ہے اور باقاعدہ روایتوں سے ثابت ہے کہ انبیاء کی صرف آنکھیں سوتی ہیں, دل نہیں سوتا. اسی لیے انبیاء کے سونے سے ان کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا. یہ بھی فضیلت والی بات ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہیں رات گزارنے کا موقع ملا خدمت میں.
جی جی.
تو ان کے وارے نہیں آ رہے ہو گئے. اب جناب وہ کہتے ہیں کہ رات میں جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے لیے اٹھنا چاہا, یعنی اس کا میں مضمون عرض کر رہا ہوں, تو میں نے وضو کے لیے پانی لا کر دیا اور جو حاجت کی چیز تھی آپ کی وہ میں نے لا کر پیش کر دی. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مہربانی دیکھیے, کرم دیکھیے, لطف و کرم دیکھیے, ہے نا, یا کرم الخلق. تو آپ نے اپنے اس خادم کی کہ اس ادا کو کہ وہ پانی لا کر دے رہے ہیں وضو کے لیے اور جو حاجت کی چیز تھی وہ لا کر پیش کر رہے ہیں, یعنی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, اس وقت دریائے کرم جوش میں آیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ربیعہ سے فرمایا, سل ربیعہ, اے ربیعہ مانگ, کیا مانگتا ہے,
کیا مانگتا ہے.
اب دیکھیں صرف یہ ہے کہ مانگ, یہ نہیں کہا کہ دنیاوی کوئی چیز مانگ لے,
ٹھیک ہے,
ایک تو یہ مطلق کہا کہ مانگ, کیا مانگتا ہے, اس کا مطلب ہے کچھ بھی مانگ سکتا ہے.
صحیح.
اللہ تعالیٰ نے آپ کے قبضہ اور اختیار میں بہت کچھ دیا ہوا, دنیا کی چیزیں بھی آخرت کی چیزیں بھی. یہ ہے سل, اس میں قید نہیں لگائی آپ مانگ. اب صحابی رسول کا نظریہ بھی دیکھیں, وہ کیا مانگ رہے ہیں. اب جو اس طرح کی باتوں میں الجھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب بس یہ ظاہری چیز اور عادی چیزیں, اسباب والی دوسری چیزیں نہیں مانگنی چاہیے, یوں نہیں پکارنا چاہیے, اتنا پکارنا چاہیے, سامنے ہو تو پکارنا چاہیے ورنہ نہیں پکارنا چاہیے, تو یہ سب باتیں ان کی الجھنیں شاید دور ہو جائیں. تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مانگا تو کیا مانگا, کہتے ہیں کہ اسألوک مرافقتک فی الجنہ, کہ یا رسول اللہ میں آپ کی جنت میں رفاقت چاہتا ہوں. جنت بھی چاہیے لیکن صرف جنت نہیں چاہیے, جنت میں کیا چاہیے,
آپ کی رفاقت.
دیکھیں دو چیزیں مانگ لی نا, یعنی ایک چیز نہیں ہے, جنت بھی مانگ لی اور جنت میں کیا مانگ لی,
آپ کا پڑوس.
اب بعض لوگ یہ جو راگ الاپتے رہتے ہیں اور بد مذہبی کی باتیں کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, اور نام بھی بے ادبی سے لیتے ہیں, حضرت تک کہنے کی توفیق نہیں ہوتی, سات درود پاک پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی, اور کہتے ہیں ان کے چاہنے سے یہ نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا. تو یہ باتیں کرنا بڑی عجیب بات ہے, یعنی اس کو کیا نام دیا جائے گا, کیا مسلمان کا یہ دل گوارا کر سکتا ہے کہ ایک طرف تو یہ عظمت و شان جو قرآن و حدیث سے سمجھ میں آتی ہے اور بزرگوں نے لکھا ہے اور حدیثوں کے اندر اس کے مضامین ملتے ہیں, دوسری طرف اس طرح کی باتیں کر کر اپنی بھی آخرت خراب کرنے والے لوگ اور لوگوں کے ذہنوں کے بھی وساوس کا شکار بنا کر شکوک اور شبہات کی وادیوں میں انہیں بھٹکا کر ان کی آخرت کی تباہی کا بھی سامان کر رہے ہیں, یعنی کس طرح وہ اس سمت میں چلے جاتے ہیں, یعنی اس پر انہیں جو ہے وہ غور کرنا چاہیے, اور ناظرین کو بھی غور کرنا چاہیے کہ اس طرح کی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں, باتیں کرنے والوں کے شر سے پناہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کا تحفظ دے,
اللہ,
اور ایمان کے ڈاکوؤں سے اور اس طرح کی باتیں کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے دور لے جانے والوں سے ان کے شر سے مجھے محفوظ
کروں. آمین, آمین.
تو اب صحابی رسول نے دیکھے دو چیزیں مانگی, جنت,
جی,
خلاصہ یہ بن رہا ہے, اور جنت میں رسول اللہ کی رفاقت. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دے دی اور آپ نے فرمایا, اوا غیر ذالک,
اللہ,
کیا اس کے علاوہ بھی, اب یہ نہیں کہہ رہے میں صرف یہ نہیں دے سکتا یا صرف یہ دے سکتا ہوں اب مزید نہیں دے سکتا, یہ بھی دیا اور کہا اوا غیر ذالک. تو صحابی رسول نے عرض کیا بس یہی کافی ہے, خلاصہ یہ ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو,
اللہ,
یعنی اس کا مطلب ہے کہ خوب عبادت اور ریاضت کی زندگی گزارو تاکہ میں تمہارے لیے یہ منزل اور جو میں نے دیا ہے اس کے لیے میں آسانی کے ساتھ تمہیں وہاں اس منصب تک جنت میں اپنی رفاقت تک پہنچاؤں. تو یہ ایک حدیث مبارکہ واضح ہے کہ جب جنت آپ نے دے دی اور جنت میں رفاقت آپ نے دے دی تو اس کا معاملہ ہے کہ آپ کے قبضہ و اختیار میں بہت کچھ ہے اور بہت کچھ آپ دے سکتے ہیں. اسی طرح اسی شعر کے حوالے سے بات ہماری مکمل ہو جائے کہ اس میں آپ نے وسیلہ بنایا امام بوسیری نے کہ آپ کے سوا میرا کوئی چارہ نہیں ہے اور آپ کو پکارا بھی, تو یعنی گویا ایک طرح سے توسل ہے اس کے اندر,
جی جی جی,
پکارنا ندا بھی ہے. تو اس کی ایک بہت مشہور حدیث شریف دلیل ہے, طبرانی شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اس کا ثبوت ملنا چاہیے. کوئی سوال کر دے کہ شعر میں تو آ گیا,
ٹھیک ہے,
اور ایک چلیں یہ ایک اور آپ نے روایت سنا, ایک دوسری روایت بھی ہے.
اللہ
اگر
اللہ
ناظرین اس کو بھی یاد کر لیں اور سن لیں,
وسوسوں کی کاٹ,
وسوسوں کی کاٹ ہو جائے گی کہ یہ توسل کی خود تلقین فرمائی کس نے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام.
اللہ اللہ,
واقعہ یہ تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے, ایک نابینا صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی دعا کے لیے, اور وہ واقعہ ہے اپنی جگہ پر. اس کے اندر آپ نے پہلے کہا کہ چاہو تو میں تمہارے لیے دعا نہ کروں, انہوں نے عرض کیا کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بینا کر دے, بینائی دے دے. تو انہوں نے فرمایا چاہو تو تم صبر کرو, آخرت میں اس کا ثواب ملے گا, میں دعا نہیں کرتا تمہارے لیے, اور چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں. اب وہ جو نابینا صحابی تھے انہوں نے عرض کیا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھنے کی قوت دے دے, بینا کر دے, بینائی عطا فرما دے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں کیا طریقہ, انہوں نے ارشاد فرمایا, آپ نے کہا جاؤ وضو کرو اور دو رکعت نماز ادا کرو اور نماز کے بعد دعا مانگو.
ماشاءاللہ.
اب نماز کے بعد جو دعا ہے وہ اس کے الفاظ کیا ہیں ذرا یہ
جی
نوٹ کر لیں, طبرانی شریف کے حوالے سے آپ کہتے ہیں نماز کے بعد دعا مانگو اور ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگو کہ جی اللہم انی اسألوکا و اتوجہ الیکا بنبیکا محمد نبی الرحمہ, کہ اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں, تیرے نبی محمد نبی الرحمہ جو رحمت والے مہربان نبی ہیں ان کے وسیلے سے,
سبحان اللہ,
ان کے ذریعے سے, ان کو ذریعہ وسیلہ بناتے ہوئے میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اور تجھ سے سوال کرتا ہوں. پھر ساتھ اس دعا کے اندر یہ الفاظ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی کہہ رہا ہے ساتھ,
جی جی,
اسی دعا کا حصہ یہ بنایا کہ یا محمد انی اتوجہ بکا الی ربی فی حاجتی, کہ یعنی یا رسول اللہ میں آپ کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف توجہ کرتا ہوں اپنی حاجت کے بارے میں, یعنی جو حاجت ہے,
جی جی,
لی تقدا لی, تاکہ میری حاجت پوری کر دی.
اللہ,
اب دیکھیں اس میں یا محمد کہنے کا حکم بھی, یعنی یا رسول اللہ کہنا ہے, ساتھ ایک مسئلہ بھی زیر بحث آ جائے کہ چونکہ قرآن کریم کی آیت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نام لے کر پکارنے سے منع کیا گیا,
ٹھیک ہے,
تو اس طرح کی روایتوں میں آ جانا اپنی جگہ پر ہے, لیکن علماء اہل سنت کا ارشاد یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یا محمد نام لے کر نہ پکارا جائے, بلکہ کیا کہا جائے,
یا رسول اللہ, اللہ,
یا
نبی اللہ, اللہ, یا حبیب.
تو اب اس میں ایک تو یہ آپ نے پکارنے کا بھی کہا, اپنے آپ کو وسیلہ بنانے کا بھی کہا, اور وسیلے سے جو ہے وہ دعا مانگنے کا بھی ارشاد فرمایا. تو توسل کی خود تلقین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. اب صحابی رسول جو اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عثمان بن حنیف, وہ کہتے ہیں کہ وہ گئے
جی
اور انہوں نے جا کے وضو کیا, نماز پڑھی, اور ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ حتی دخالا الینا, وہ ہماری طرف آئے اور قد ابصرا, ان کی آنکھیں روشن ہو چکی, وہ دیکھ رہے تھے, نماز وضو کیا, نماز پڑھی, دعا مانگ کے آئے ہیں,
بینا تھے,
اور آئے تو ہمارے پاس ایسے آئے بالکل دیکھ رہے تھے جیسے ان کی بینائی میں کچھ فرق ہی نہیں. تو ایک تو یہ روایت کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے پکارا بھی, وسیلہ بھی بنایا, اور اس کی تلقین خود توسل کی کس نے کی, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے. ساتھ ہی بعض لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال آ سکتا ہے کہ بھائی یہ تو آپ کے زمانے ظاہری حیات طیبہ کے زمانے میں تھا نا, آپ کے بعد کو یہ نام پکارے. تو اس پر بہت سارے دلائل پہلے بھی دیے جا چکے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں واضح نظریہ مسلمانوں کا یہ ہے کہ آپ پر بھی موت واقع ہوئی لیکن گھڑی بھر کے لیے. احادیث سے اس بات کا ثبوت ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں, اپنے مزاروں میں زندہ ہوتے ہیں,
الحمدللہ,
امتیوں کے اعمال آپ پر پیش کیے جاتے ہیں, امت کے اعمال پر آپ گواہ ہیں, نگہبان ہیں, قیامت کے دن اس کی گواہی دیں گے. تو آپ کی حیات کا نظریہ یہ مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ آپ قبر اطہر شریف میں حیات ہیں اور امتیوں کے احوال سے واقف ہیں. ساتھ ہی یہ ایک جو غلط فہمی ہے کہ کوئی یہ کہے کہ نہیں آپ کی وصال ظاہری کے بعد کوئی یہ دعا نہیں کر سکتا, زندگی میں کی گئی, اب اس کا ثبوت بھی اگر ہوگا تو کہاں سے ہوگا, دین کی ساری باتوں کا ثبوت ہمیں کہاں سے ملتا ہے, صحابہ کرام سے ملتا ہے. اب جو یہ راوی ہے نا حضرت عثمان بن حنیف,
جی جی,
جو اس روایت کر رہے ہیں کہ بیٹھے ہوئے تھے, آئے حضور نے یہ توسل والی دعا تلقین کی, ترمذی میں بھی تھوڑی سے فرق کے ساتھ یہ روایت
جی
موجود
جی
ہے,
جی
ترمذی سائے ستہ میں سے, طبرانی شریف بھی بڑی معتبر کتاب ہے اور کتابوں میں بھی ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ظاہری وصال کے بعد یہ دعا، اس کا تو ثبوت نہیں ہے. ان کے لیے بھی ایک دلیل،
اللہ
ان کے لیے دلیل یہ ہے کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں،
اللہ،
آپ کی خلافت کا زمانہ تھا. یعنی ظاہری آپ نے وصال فرما لیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، صدیق اکبر کی خلافت کے بعد، فاروق اعظم کی خلافت کے بعد، اب کس کی باری آئی ہے؟
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ،
کتنے بعد کا زمانہ آ گیا. ظاہری وصال کے بعد کی بات ہے.
ٹھیک ہے،
تو ایک ثابت ہے وہ حضرت عثمان غنی چونکہ امیر المومنین تھے، ان سے ملنا چاہتے تھے، لیکن کسی طرح ان سے ملنا کا موقع نہیں مل رہا تھا.
ٹھیک ہے،
وقت نہیں مل رہا تھا، ٹائم نہیں مل رہا.
جی جی،
وہ چاہتے تھے کہ میں کسی طرح عثمان غنی کے پاس جاؤں اور اپنا کچھ وہ حاجت پیش کروں.
ٹھیک ہے،
تو رستے میں انہیں یا کسی مقام پر حضرت عثمان بن حنیف ملے.
اللہ اللہ،
آپ دیکھیں حضرت عثمان بن حنیف چونکہ یہ روایت کے راوی بھی ہیں اور یہ مظاہرہ تو دیکھ چکے تھے کہ حضور نے اپنے وسیلے سے دعا کرنے کا ایک طریقہ بتایا اور وہاں نابینا بینا ہو گیا تھا.
ٹھیک ہے،
اب انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بھی ایک پریشان جو صحابی ہیں، ان کی پریشانی دور کرنی چاہیے، یہ چاہتے ہیں عثمان غنی سے ملنا پر انہیں ملنے کا موقع نہیں ملتا.
صحیح،
تو انہوں نے کہا آؤ میں ایک طریقہ بتاتا ہوں.
اللہ اللہ،
حضرت عثمان بن حنیف نے ان صحابی کو یہی طریقہ بتایا، جاؤ نماز پڑھو اور یہ دعا کرو
اور یہی کہنا.
اب وہ صحابی نے بتایا اور پڑھنے والی بھی صحابی یا تابعی ہوں گے، ظاہر بات ہے حضرت عثمان غنی کے زمانے میں، اور بہرحال بتایا صحابی رسول نے، ان کے کہنے پر انہوں نے بھی ظاہری حیات طیبہ کے بعد، دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، یہی دعا پڑھی. اسی طرح یا محمد کہا ہوگا، یا رسول اللہ کہا ہوگا، اور آپ کو وسیلہ بنایا ہوگا، اور باری تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی ہوگی. اس کی برکت سے یہ ہوا کہ جب گئے حضرت عثمان غنی کے پاس تو ان کو خوش آمدید کہا گیا. عثمان غنی نے ان کو اپنے پاس بٹھایا، ان کی بات بھی توجہ سے سنی، ان کا کام بھی کیا، اور کہا کہ جب بھی تمہیں ضرورت پڑا کرے میرے پاس آ جائے. اب وہ حیران کہ یہ کیا ہوا، وہ یہ سمجھے کہ شاید عثمان بن حنیف کے تعلقات ہیں. اچھا، لگتا ہے انہوں نے میری سفارش
کی ہوگی. ٹھیک ہے،
نماز پڑھنے والا جو معاملہ تھا وہ شاید ان کے ذہن سے محو ہو گیا ہوگا یا بھول گئے ہوں گے. اب جب دوبارہ آئے تو کہا کہ لگتا ہے آپ نے حضرت عثمان غنی سے میری سفارش کی تھی، تبھی انہوں نے مجھے ملنے کا موقع دے دیا. تو حضرت عثمان بن حنیف نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہے، یہ اسی نماز کی اور اسی دعا کی جو وسیلہ جلیلہ سے کی گئی ہے اس کی برکت. تو یہ جو ہیں معاملات ہمارے، یہ واضح ہیں اور بزرگوں کی قصیدوں سے ہیں، ان کی کتابوں سے، چاہے وہ نثر کی صورت میں اور نظم کی صورت میں،
خوب ہے،
بہت جلدوں کے اندر یہ سرمایہ موجود ہے، اور خوش عقیدی کا اور خوش اعتقادی کا، اور یہ سوترے بزرگوں کے جو نظریات ہیں انہیں ہمیں پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور اپنے ذہنوں کو ان کا پابند بنانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا
فرمائے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. ویری انلائٹنگ الحمدللہ ڈسکورس. اور یہاں یہ بھی میں ایک عرض کروں گا کہ اس سرمایہ کو ضرور اپنے سینوں میں محفوظ کر کے رکھنا چاہیے کہ وسوسے آئیں گے بھی نہیں، اور انشاءاللہ اگر کوئی وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے تو یہ جو پیاری پیاری روایات اور فرامین ہیں یہ انشاءاللہ ڈھال بن کر سامنے آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. آئیں مزید انشاءاللہ پیارے پیارے مدنی پھولوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اجازت چاہتے ہیں. جزاکم اللہ خیرن و احسن الجزاء. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
تیرے تو بس غیب تنہائی ہے بری، تیرے تو بس غیب تنہائی سے ہے بری. حیران ہوں میرے ساتھ میں کیا کیا کہوں تجھے، کیا کیا کہوں تجھے.